بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. جاليس أحاديث نووية في شرح كدر جاريه، اور آج کی نشست میں حدیث نمبر 27 کے متعلق چند اہم باتیں کرتے ہیں. امام ابو زکریہ یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الحدیث 27 عن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في نفس والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. اس حديث کا ترجمہ، سيدنا نواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه سي روايته النبي اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: البر حسن الخلق، بھلائی حسن اخلاق ہے، یا اچھائی حسن اخلاق ہے، یا اصل نیکی حسن اخلاق ہے. البر کے مختلف معانی ہیں، یہ مختلف الفاظ معنی سب کا ہے کہ اچھائی ہو، بھلائی ہو، اصل نیکی ہو. بھلائی حسن اخلاق ہے، اور جو چیز تیرے دل میں کھٹکے اور تو چاہتا ہو کہ لوگوں کو اس کی خبر نہ ہو، وہ گناہ ہے. یہ روایت سے مسلم کی روایت ہے. دوسری روایت یعنی حدیث نمبر 27 میں ایک نہیں دو روایات ہیں، اور دونوں کا معنی ایک ہے، اس لیے امام صاحب نے دونوں کو ایک نمبر دیا ہے، اگرچہ دو مختلف احادیث ہیں. اور سیدنا وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم بھلائی یا نیکی کے متعلق پوچھنے آئے ہو؟ جئت تسأل عن البر، کہ بھلائی کیا ہے؟ میں نے کہا: جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے دل سے پوچھ لو، جس کام پر انسان کا دل مطمئن ہو وہ بھلائی ہے، اور جو چیز دل میں کھٹکے اور اس کے متعلق سینے میں تردد ہو وہ گناہ ہے، خواہ لوگ اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں کیوں نہ رہیں. دوسری روایت جو ہے مسند امام احمد اور مسند دارمی میں موجود ہے، بإسناد حسن، حسن سند کے ساتھ. یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا حکم ہے اس حدیث پر. ان دونوں احادیث کا مختصر سے شرح سے پہلے ان دو صحابہ کے تعلق سے مختصر سے چند باتیں. سیدنا النواس بن سمعان الکلابی رضی اللہ تعالی عنہ شام میں رہتے تھے اور ان کی وفات سن 50 ہجری میں ہوئی, 50 ہجری میں ہوئی. خود بھی صحابی ہیں, ان کے والد بھی صحابی تھے. النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالی عنہ الاسدی کوفہ میں رہتے تھے, یا کوفی صحابی سمجھ لیں. ان کی سن وفات میں اختلاف ہے اور اکثر مورخین نے بیان بھی نہیں کیا کہ ان کی وفات کے سن کون سے تھا. اس حدیث کی مختصر سے شرح فضیلۃ الشیخ العلامہ عبد المحسن عباد البدر حفظہ اللہ کے شرح سے بیان کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, نمبر ایک, حدیث النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ رواہ مسلم, جو پہلی حدیث ہے سیدنا النواس بن سمعان کی, یہ سے مسلم میں موجود ہے, اس کی روایت سے مسلم نے کی ہے. وہ حدیث وابصہ رواہ احمد والدارمی وفی اسنادہ مقال. اور جو دوسری حدیث ہے سیدنا وابصہ رضی اللہ عنہ کی, اسے احمد نے اور دارمی نے روایت کیا ہے, اور اس دوسری حدیث کی سند میں مقال ہے. مقال سے مراد یعنی صحیح نہیں ہے. مقال کی بات جب آتی ہے یعنی علماء نے, محدثین نے اس حدیث پر جرح کی ہے, اس کی راویوں پر جرح کی ہے, مقال ہے. لیکن لہو شواہد بأسانید جیدہ, ہر روایت کو الگ سے دیکھتے تو مقال ہے, لیکن اس کے شواہد ہیں جن کی اسانید جیدہ ہیں, سب کو ملانے کے بعد یہ حدیث حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہے. ذکرها الحافظ ابن رجب فی جامع علوم والحکم. حافظ ابن رجب نے ان ساری روایات کو جمع کر کے اپنی معروف اور وسیع شرح, جو میں سمجھتا ہوں بڑی شروحات میں سے, 49 کی جو شرح ہے وہ ہے حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کی, جس کا نام ہے جامع علوم والحکم, اور یہ موجود ہے کتاب, بڑی جلد ہے جس میں 39 احادیث نووی کی انہوں نے شرح کی ہے. وہو فی الجملہ مماثل للحدیث النواس بن سمعان, اور جملتاً دیکھا جائے دوسری حدیث اگر کوئی کہتا بھی کہ ضعیف ہے, یعنی مثال کے طور پہ, حقیقت دیکھا جائے تو یہ دوسری حدیث جو ہے جس کی سند میں مقال ہے, اور اگر طرق جمع کر بھی لیں تو پھر حسن درجے پہنچ ہی جاتی ہے شواہد کے ساتھ. اگر کوئی اعتراض بھی کرتا ہے تو اس کا مفہوم پہلے حدیث کے مفہوم جیسا کوئی فرق نہیں ہے, اور پہلے حدیث سے مسلم میں ہے یا دوسری حدیث کا مفہوم بھی ٹھیک ہے, اسے کوئی نئی بات نہیں ہے. جو ایک نئی بات ہے اس کی نشاندہی کر دے گی, لیکن اصل جو مقصد ہے دونوں احادیث کا وہ ایک ہے. وہ کیا ہے؟ بر کیا ہے؟ البر, بھلائی, اچھائی, نیکی کیا ہے؟ اس تعلق سے دونوں روایات ہیں. ایک میں خود آپ خبر دیں, دوسری میں استخبار ہے, صحابی سوال کرتے ہیں, آپ وسلم جواب دیتے ہیں. خبر استخبار میں کیا فرق ہے؟ خبر بغیر سوال کے کوئی خبر دیتا ہے, اسے خبر کہتے ہیں, اور خبر کے دوسری قسم ہے استخبار, کوئی سوال کرتے ہیں آپ اس کو جواب دیتے ہیں, استخبار بھی خبر میں سے ہے. کیونکہ شریعت کے الفاظ تین چیزوں پر قائم ہے, چوتھی نہیں ہے, یا خبر ہے یا امر ہے یا نہیں ہے. تو استخبار کہاں ہے؟ سوال کرنا کہاں پہ ہے؟ خبر میں. یہ جملے کتنے قسم کے ہیں اس اعتبار سے؟ جملہ انشائیہ و جملہ خبریہ. انشائیہ کون سی ہوتی ہے؟ امر اور نہیں, ٹھیک. خبریہ کون سی ہوتی ہے؟ خبر استخبار. دو ادھر ہیں دو ادھر ہیں, آسانی سے یاد ہو سکتی ہیں. نمبر دو, شاہ عبد المحسن حفظہ اللہ فرماتے ہیں البر کلمت جامعہ. اب حدیث کے الفاظ دیکھیں, اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. البر والاثم, ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس وہ جان لے کے اچھائی کیا ہے برائی کے شرعاً عقلاً نہیں. عقل کے اعتبار سے ہم ایک چیز کو اچھا سمجھتے ہیں, دوسری لوگ دوسری قوم سے برا سمجھتی ہے. معاشرے الگ الگ ہیں, لوگوں کے رجحانات الگ الگ ہیں, لوگوں کی سوچ مختلف ہے, اچھائی برائی بھی مختلف ہے. کیا خیال ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا خاص احسان اور کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختلاف کرنے کے لیے نہیں چھوڑا کہ آپ اس میں اختلاف کرتے لڑتے جھگڑتے رہے. میں کہتا ہوں بھلائی اس میں, آپ کہتے نہیں بھلائی اس میں ہے. باپ بیٹے میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ ہم دور کیوں جائیں, قوموں کی طرف کیوں جائیں؟ ایک گھر کے اندر اختلاف ہوتا ہے کہ نہیں؟ میاں بیوی میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ باپ بیٹے میں ہوتا ہے, بھائی بھائی میں ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل کے حوالے نہیں کیا, اور عقل جو ہے وہ انسان کے خاص نعمت ہے جو اسے جانوروں سے الگ کر دیتی ہے. بعض وقت عقل مقدس, عقل مقدس نہیں ہے, شریعت مقدس ہے. جو عقل کی تقدیس کرتے ہیں وہ عقل سے ہی مار کھاتے ہیں. پھر عقل کا اپنا مقام ہے, ہم نے کبھی نہیں کہا کہ عقل کا کوئی شرعاً کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, کس نے کہا؟ لیکن اس عقل کی شرعاً حیثیت ہے جو شریعت کے حد کے اندر رہتی ہے, اس سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتی. عقل شریعت کی حدیں پار کر جاتی ہے تو بے عقل ہو جاتی ہے, وہ جب تک شریعت کے اندر رہتی ہے تو اس سے بہتر پھر کوئی چیز نہیں ہے. بڑی نعمت ہے, شریعت کی حدیں پار کر گئے تو جانور سے بدتر ہو گئے یہ انسان. انہم الا کالانعام بل ہم اول. تو اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے, سوال ہے کہ نہیں؟ جواب چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو پہلے دیکھتے ہیں کہ بر کیا ہے, اور پھر حسن خلق کیا ہے, پھر اثم کیا ہے, برائی کیا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں البر کلمۃ جامعہ. بر کا لفظ جو ہے, جو کلمہ ہے, یہ جامع کلمہ ہے. تشمل الامور الباطنہ التي في القلب والامور الظاهره التي تكون على اللسان والجوارح. البر کا ایک لفظ, ایک کلمہ ہے جو شامل ہے باطن اور ظاہر امور کے لیے. باطن سے مراد دل کے جو امور جن کا دل سے تعلق ہے, اور ظاہر سے مراد جن کا تعلق زبان سے ہے اور جسم کے اعضاء سے ہے. دل کے اندر جو ہم محبت کرتے ہیں, دل کو جو بھی اعمال ہے, جو بھی اقوال, دل کے اقوال بھی ہوتے ہیں جی ہاں, دل بولتا بھی ہے. اقرار دل کا قول ہے, میں اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے, دل سے میں نے اقرار کیا. پھر یقین کرنا, محبت کرنا, سچائی, یہ باقی دل کے اعمال ہے. تو اقرار اور یقین میں فرق ہے. دل کے متعلق امور ہوں یا زبان کے متعلق امور ہوں یا جسم کے متعلق امور ہوں, ان سب کو شامل ہے ایک لفظ جس کو کہتے ہیں البر. جو اچھی چیز آپ زبان سے کہتے ہیں بر ہے, جو اچھی چیز آپ کرتے ہیں وہ بر ہے, جو اچھی چیز دل سے تعلق رکھتی ہے وہ آپ کرتے ہیں بر ہے. آپ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں, محبت دل کا عمل ہے تو اچھی ہے, بر میں سے ہے. آپ اللہ کے نفرت کرتے ہیں کسی سے, بر میں سے ہے. آپ صدقات و خیرات دیتے ہیں اپنے ہاتھ سے, بر ہے. نماز کی طرف چل کے جاتے ہیں, بر میں سے ہے, بھلائی ہے کہ نہیں؟ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے ہیں زبان سے, بھلائی ہے کہ نہیں؟ یہ سب بھلائی ہے. اچھا, تو کلمہ جامعہ ہے, اس کا ثبوت کیا کلمہ جامعہ ہے, یہ کس نے کہا ہے؟ دل کے امور میں عقیدے کے مسائل بھی آتے ہیں، جیسے میں نے کہا کلمہ توحید کا اقرار کرنا، یقین کرنا، محبت ہے، صدق ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. جو بھی شروط ہے لا الہ الا اللہ، کیونکہ اکثر شروط کا تعلق دل سے ہے، قبول زبان سے ہے اور قبول زبان سے ہوتا ہے کہ نہیں، اور جسم سے کیا ہوتا ہے؟ یقین تو دل سے ہوتا ہے. الانقیاد، بارک اللہ فیك، انقیاد سر جھکا کے اتباع کرنا، چلنا، عمل کرنا، گویا کہ کلمہ توحید کی شرطوں میں ساری چیزیں شامل ہوگا کہ نہیں، اور سب بر میں سے ہے کہ نہیں. اس لیے شیخ صاحب فرماتے ہیں وآیتو، اور اس آیت کریمہ میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب الى آخر الآية، یہ جو آیت کریمہ ہے واضحة الدلالة على ذلك، یہ بر کے جو اگر آپ بھلائی کا معنی سمجھنا چاہتے ہیں اس آیت کریمہ کو پڑھ لیں. سورۃ البقرہ کی آیت غالباً 170 ہے، 177 ہے نا، 170 ہے، بارک اللہ فیک. اس آیت کو نوٹ کر لیں ذرا، اس کو لکھیں حفظ، اس کو حفظ کرنا ہے، جی ہاں، اس آیت کو یاد کرنا ہے، حفظ کرنا ہے. ایک آیت ہے شاہ صفر واضح الدلالت علی ذلک، جس میں واضح دلالت ہے کس چیز پر، کہ بر کا جو لفظ ہے وہ عام اور شامل ہے کس چیز کو، دل کے اعمال، دل سے متعلق امور جو ہیں سارے امور، اور زبان کے متعلق ہوں یا جسم کے متعلق ہوں. آیت کریمہ میں کیا ہے شیخ صفر، فإن أولها مشتمل على الأمور الباطنة، آیت کی ابتداء میں امور باطنہ، ابتداء کیا ہے، ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ایمان کا تعلق کس چیز ہے؟ سبحان اللہ، تو ابتداء کہاں سے ہوئی؟ ایمانیات سے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ پر ایمان، ارکان ایمان کے سب سے پہلے رکن ہے. اگر عقیدہ نہیں تو پھر بر کہاں پہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے تو پھر بھلائی کہاں حاصل ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کوئی بھلائی کرنا چاہتے تو سب سے پہلے اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایمان ہوتا کیا؟ ایمانیات کہتے کسے ہیں؟ یہ تو کہنا آسان ہے کہ میں مومن ہوں اور سینہ تان کر چلتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، یوں ہمارے سینے چوڑے ہو جاتے ہیں، ہمارا ذکر ہو رہا ہے، بتائیے کیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اگر تم واقعی سچے مومن ہو تو سنو جو تمہیں کہا جا رہا ہے اس پہ عمل کرو. کیسے ایمان والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معرفت ہی حاصل نہیں ہے، دنیا کی ہر چیز جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی ہمیں نہیں ہے صحیح طریقے سے. آج اگر کوئی مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مسلم، جیسے کہ اللہ تعالیٰ شاہ نشان ہے، لوگوں کی آنکھیں نکلنے کو آتی ہے، کہتے ہیں تو سمت لازم آتی ہے، تشبیہ لازم آتی ہے، یہ تو وہابیوں کا عقیدہ ہے، بدعقیدگی ہے یہ. تو صحیح عقیدہ کیا ہے جناب؟ کہتے اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں فرش پر ہے، ہر جگہ موجود ہے. کیا بھلا ان سے متوقع ہے مجھے بتائیں؟ یہ کس بر کی بات کرتے ہیں؟ حافظ قرآن ہے، دین کا علم بھی رکھتے ہیں، سر پہ پگڑی بھی ہے، علم گدی پر بھی بیٹھے ہیں، بڑے مفتی بھی ہیں، اور یہ نہیں پتہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، تو پھر کس فتوے کی ہم بات کرتے ہیں، اور کون سے علم کی ہم بات کرتے ہیں کہ ایسے شخص سے لیا جائے، مجھے بتائیں. یہ کوئی اس لائق ہے جو اپنے رب کی معرفت سے طریقے سے، وہ یہ نہیں جان اس کا رب ہے کہاں، کاش یہ اولا جانتا، وہ یہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہر جگہ موجود ہے، جہل مرکب میں مبتلا ہے، وہ جہل مرکب والا جو ہے وہ آج مفتی اعظم بنے بیٹھے فتوی دے رہے ہیں یا شیخ الاسلام بنے بیٹھا ہے. بر کی بنیاد ہے ایمان، ایمان کی بنیاد ہے الایمان باللہ، الایمان باللہ کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ. یعنی جو کلمہ توحید نہیں سمجھتا، نہیں جانتا، اس کی زندگی میں کوئی بھلائی نہیں ہے. جو قبر کا طواف کرتا ہے اور غیروں سے مدد مانگتا ہے اور 40-50 حج بھی کر لیتا ہے، 40-50 سالوں سے پہلے صف نماز باجماعت پڑھ رہا ہے، اس کی زندگی میں کوئی خیر ہے ہی نہیں، اس نے کبھی کوئی بھلائی کی ہی نہیں ہے. کیونکہ بھلائی کی بنیاد کیا ہے؟ الایمان باللہ. جیسا فرماتے ہیں وہ آخرہا، اور آیت کے آخر مشتمل الامور الظاہرہ، آیت کے آخر میں کیا ہے؟ اقامۃ الصلاۃ ہے اور مسکینوں کو جو ہے نا صدقہ دینا ہے، ابن السبیل ہے آخر تک، تو یہ ساری چیزوں کو شامل ہے. لفظ ایک ہی ہے سبحان اللہ، لفظ کیا ہے؟ البر. ایک لفظ میں اتنی خوبیاں، سبحان اللہ. واللہ اس ایک لفظ میں اگر آپ دیکھیں کوئی چیز شریعت کی بچی نہیں ہے. عمومی طور پہ ہر چیز اس ایک لفظ میں شامل ہے، بھلائی. اور واللہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقل کے حوالے کر دیتا، یہ خوبیاں کبھی حاصل کوئی کر نہ سکتا. واللہ دنیا کے سب سے بڑا دانشور بھی غلطی کر جاتا، اور بہت سارے خیر سے خود بھی محروم ہوتا، دوسروں میں محروم کرتا. اسے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرمایا ہے کہ بر اسے کہتے ہیں. اچھا، پھر ایسا فرماتے ہیں، ويطلق البر على خصوص بر الوالدين. بر کا لفظ جتنا خوبصورت ہے اس کا معنی اسے بھی خوبصورت ہے. لفظ با اور را دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے، معنی اسے بھی زیادہ خوبصورت ہے. اور جب ہم والدین کی بات کرتے ہیں تو بر الوالدین یعنی والدین کے ساتھ بھلائی کرنا، جہاں پہ والدین وہاں سے وہاں پر بر کا لفظ جڑا ہوا ہے. بر الوالدین، صلہ رحمی کی بات آتی ہے، والدین کی بات آتی ہے، والدین کے حقوق کی بات آتی ہے، والدین کے ساتھ تعلق قائم کی بات تعلق قائم کرنے کی بات آتی ہے، تو بر کا لفظ سب سے پہلے آتا ہے. یا دوسرا لفظ کون سا ہے بر والدین کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے؟ وہ بالوالدین احسان. اللہ اکبر. والدین کی بات کرنی ہے تو آگے پیچھے دیکھ لیں، یا بر آگے ہے یا احسان پیچھے ہے، اس کے سوا دوسرا تیسرا لفظ یہ نہیں دیکھ. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسے والدین کے متعلق اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے، یا بھلائی ہو یا احسان ہو، اور جو کم درجہ ہے جو بر اور احسان کے منافی ہے، کم ترین درجہ کیا ہے جو ان کی ضد میں ہے؟ اف کہنا، اسے منع کر دیا. اگر احسان کرنا ہے تو اف تک نہیں کہنا پڑے گا، اف کہہ دیا تو احسان نہیں ہے. اف کہہ دیا تو احسان نہیں ہے، یاد رکھیں. بر نہیں ہے، باقی سارا کچھ بھی کیا، لیکن اف بھی کہہ دیا تو پوری جو بلڈنگ آپ نے بنائی تھی نا احسان والی، یہ گرا دیا آپ نے. پھر شروع سے بناؤ اس بلڈنگ کو. پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، بیمار رہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما. بر ہے، احسان ہے، اور کریم بھی ہے قول. جب ہم یہ کہتے ہیں نا، جب بڑھاپے کی حالت میں وہ ہمارے پاس ہوں دونوں یا ان میں سے ایک، ہمارا ذہن کہاں جاتا ہے؟ اپنے والدین کی طرف جاتا ہے. کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ان کی جگہ ہم نے بھی لینی ہے، اور ہمارے بچے سوچ رہے ہوں گے کہ اب ہمارے والدین ہمیں پریشان کر رہے ہیں. ہم اپنے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کبھی؟ اگر اپنے بارے میں سوچنا شروع کر دینا اس آیت کریمہ جب بھی ہم پڑھیں، تو پھر واللہ اف تو کیا، اف سے کم اگر کوئی بات وہ بھی نہیں ہو سکتی. پھر ہم اوپر سوچتے ہیں اس لیے اف کہہ بھی دیتے ہیں. ہم جب اپنے گریبان میں جھانکیں گے تو پھر پتہ چلے گا ہم کتنی غلطیاں کرنے والے ہیں والدین کے حق میں. جیسا فرماتے ہیں، اب بر کا معنی تبدیل ہو جائے گا، سنیں ذرا. فرماتے ہیں، فَإِنَّهُ لَا سِيَّمَ إِذَا قُلْنَا بِالصِّلَةِ. اچھا، فَإِنَّهُ يُرَادُ بِهِمَا بِرُّ الْوَالِدِينَ وَصِلَةُ الْأَرْحَامِ. اگر بر الوالدین کہا جائے تو پھر یہ خاص والدین کے لیے بھلائی ہو جاتی ہے. بر الوالدین یعنی والدین کے ساتھ رشتہ جوڑنا، اس کو بر کہا جاتا ہے. وَيَأْتِي الْبِرُّ مَقْرُونًا بِالتَّقْوَى. البر والتقوى بھی ہے، جیسے اللہ نے فرمایا، كما في قول الله عز وجل وتعاون على البر والتقوى فعند اجتماعهما كما في هذه الآية يفسر البر بفعل الطاعات. جب بر وتقوى دونوں آ جائے تو بر سے مراد فعل الطاعات خاص، اسے زیادہ نہیں. والتقوى بترك المنهيات, اور تقوى سے کیا مراد ہے؟ محرمات کا اجتناب کرنا جسے منع کیا گیا ہے. فإذا أفرد أحدهما, اگر ان کو الگ الگ بیان کر دیا جائے بر اور تقوى کو, فإذا أفرد أحدهما عن الآخر بالذكر شمل المعنيين جميعا, اگر صرف بر کا لفظ ہو تو دونوں کو شامل ہے, اگر تقوى کا لفظ الگ سے ہو دونوں کو شامل ہے. جیسے آیت میں آیت تقریبا ليس البر, اس میں تقوى شامل ہے کہ نہیں؟ ٹھیک, میں کہہ رہا ہوں نا, اگر بر یہاں پر کہا جائے تو صرف یہاں پہ دیکھیں سارے طاعات ہیں آیت کریمہ میں, متقین لفظ آخر میں آیا ہے تو فعل منکرات کا اس میں شامل تر متقین میں آ گیا. لیکن اگر الگ سے ہو, بر الگ ہو اور تقوی کا لفظ الگ ہو, تو شیخ صاحب فرماتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو شامل ہو جاتے ہیں, بر میں تقوی بھی شامل ہو جاتا ہے اور تقوی میں بر بھی شامل ہو جاتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہاں نظیر الاسلام, الاسلام والایمان, جیسا کہ اسلام اور ایمان, والفقیر والمسکین, یہ چار الفاظ جو ہیں اسلام اور ایمان یہ دو ہیں, اور فقیر و مسکین دو. یہ میں ذرا غور کیا جائے, دیکھا جائے اگر یہ ایک ساتھ جمع ہو جائیں ایک جملے میں تو دونوں کا الگ معنی ہے. اسلام کا تعلق ہے ظاہر امور سے, ایمان کا تعلق باطنی امور سے, دل کے معاملات سے ہے, ایمانیات سے ہے, عقیدے سے ہے. اور اسے فقیر مسکین دیکھ لیں, اگر دونوں ایک جملے میں شامل ہوں تو فقیر سے مراد جس کے پاس کچھ نہیں, مسکین سے مراد جس کے پاس کچھ ہے تو صحیح لیکن اس کی ضرورت زندگی اسے پوری نہیں ہوتی. لیکن اگر الگ الگ ہوں, ان الدین عند اللہ الاسلام, اسلام الگ ہے نا, اب اس میں ایمان شامل نہیں ہے. کوئی کہہ سکتا کہ امور ظاہرہ پر اسلام ہے, عقیدہ تو اس میں شامل ہی نہیں ہے؟ نہیں, یہ وہ الفاظ ہیں شریعت کے, اگر الگ الگ منفرد بیان کیے جائیں تو دونوں کو شامل ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اگر ایک ساتھ ہو تو پھر دونوں کے معنی مختلف ہو جاتے ہیں. فقیر اور مسکین, ٹھیک ہے نا, ان الصدقات للفقراء والمساکین, دونوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے, مطلب فقیر اور ہے مسکین اور ہے, نہیں؟ ٹھیک ہے نا. اور جب الگ الگ ذکر کیا جاتا ہے ولا يحض على طعام المسكين, تو اس میں فقیر شامل ہے کہ نہیں؟ یا مطلب مسکین کو تو اسے کھانا نہیں کھلایا, فقیر کو کھلا دیا ہے تو اس لیے اس کی پکڑ ہوئی؟ نہیں, یہاں پر مسکین من باب اولا فقیر بھی شامل ہے, نہیں؟ تو یہ وہ الفاظ شریعت جس میں اگر ایک ساتھ بیان کیجئے ایک جملے میں ایک الگ معنی ہوتے ہیں, اگر الگ سے ہوں تو پھر دونوں ایک دوسرے کو شامل ہوتے ہیں. تیسرے نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں جاء فی حدیث النواس بن سمع رضی اللہ عنہ, سید نواس کی حدیث میں لفظ ہے البر حسن الخلق, وحسن الخلق يحتمل ان يكون مراد بخصوص الخلق الكريم المعروف بهذا الاسم. اچھا, بر تو ہم نے جان لیا ہے کیا ہے, اسم کی بات نہیں کی, آگے کریں گے شیخ صاحب اس پہ بات کریں گے جو اس کی ضد ہے. تو حسن الخلق پھر کیا ہے؟ البر حسن الخلق تین لفظ ہیں. حسن الخلق کیا ہے شیخ صاحب؟ اس کے دو معنی ہیں, حسن اخلاق, حسن خلق مرد حسن اخلاق یعنی اچھے اخلاق, جو خلق کریم ہے, جیسے کہ یہ نام معروف ہے حسن الخلق تو اچھے اخلاق. ويكون تفسير البر به لأهميته وعظيم شأنه, اور بر اس لیے کہا گیا ہے کہ حسن اخلاق ہے بر جو ہے, کیونکہ اس کے عظیم شان ہے, اچھے اخلاق جو ہیں اس کی شریعت میں بہت عظیم شان ہے, بہت بڑا مرتبہ ہے. وهو نظير, اور یہ ویسا ہے جیسے کہ الدین النصیحة, دین نصیحت کا نام ہے, والحج عرفة, حج عرفات کے دن کا ٹھہرنا ہی ہے. تو حج میں اور چیز احرام بھی ہے, حج میں طواف بھی ہے, سعی بھی ہے, اور بھی ہے ارکان ہیں. عرفہ کیوں ہے؟ اگر وقوف عرفہ چھوٹ گیا تو حج پورا چھوٹ گیا. یعنی حج کے بنیادی حصوں میں سے عرفات ایک حصہ ہے, اسے نظر انداز مت کرنا. الدین النصیحہ دین ایک بہت خوبیوں کو شامل ہے, بہت سارے بنیادی ہیں دین کی, ان میں سے نصیحت کو نظر انداز مت کرنا. نصیحت اگر موجود ہے معاشرے میں, اسلام معاشرے میں, تو دین بھی موجود ہے, قائم ہے. نصیحت ختم ہو جائے گی تو دین کمزور پڑ جائے گا. اسی طریقے سے البر حسن الخلق, بر تو ہے بھلائی, تو حسن اخلاق نہیں ہے, اخلاق برے ہیں. تو کیا بر اور کیا بھلائی ہے؟ بعض لوگ عقیدے میں بھی ٹھیک ہیں, عبادات میں ٹھیک ہیں, معاملات میں مار کھا جاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ حسن اخلاق نہیں ہے. تو پھر بر ناقص ہے, بد عقیدے میں بر ہے ہی نہیں, کفری عقیدے کو کوئی بر نہیں ہے جیسے میں نے پہلے عرض کر چکا ہوں. لیکن اگر اخلاق اچھی نہیں تو پھر بر تو ہے لیکن ناقص بر ہے, کیا بھلائی اس بندے کی. بلکہ یہ بد اخلاقی جہنم کے ایندھن بنا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ بعض صحابہ عرض کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے بڑھیا ہے, وہ دن کا روزہ اور رات کا قیام کرتی ہے لیکن اس کے پڑوسی اسے تنگ ہے, یعنی اس کے بد اخلاقوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ فی النار, یہ جہنمی عورت ہے, یعنی جس کی نماز اور جس کا روزہ اسے اچھے اخلاق نہیں سکھا سکتے, پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں سمجھا سکتے, تو پھر اس کا روزہ اور اس کا قیام کیا ہے, اس کی عبادات کس لیے ہیں, ہم عبادات کرتے کیوں ہیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, فحشاء بھی کرتے, منکر بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ فرمان تو سچا ہے نا, تو خلل کس میں ہے, خلل ہمارے اندر ہے. اس مطلب یہ بھی نہیں کہ نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیں, اس مطلب یہ ہے کہ فحشاء اور منکر چھوڑ دیں, اپنی نماز درست کریں, اپنے اخلاص مضبوط کریں, نماز کا طریقہ نبوی طریقہ ہونا چاہیے, اپنے من گھڑت طریقے نہ ایجاد کریں, اپنے امام کو قول کے پیچھے نہ لگیں حدیث کو چھوڑ کر, پھر دیکھیں آپ کے اخلاق کیسے سنورتے ہیں اور آپ کی عبادت کیسے اللہ تعالیٰ قبول اور پسند فرماتا ہے. حسن اخلاق کا ایک معنی تو یہ ہے, کیا حسن خلق سے کیا مراد, جو اخلاق طیبہ اخلاق حسنہ ہے. ويمكن ان يراد به دوسر معنى حسن اخلاق, یہ بڑی نئی بات ہے, پیاری بات ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ عبد المحسن العباد حفظ اللہ فرماتے ہیں, ويمكن ان يراد به العموم والشمول لكل ما هو خير, یعنی یہ شامل ہے اور عام ہے ہر خیر کو, حسن اخلاق میں ہر خیر شامل ہے. اس کا ثبوت کیا ہے, ويدل عليه وصف ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها لخلق الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ پوچھا گیا, اے ہماری ماں ام المؤمنین, مومنوں کی ماں, واللہ یہ شرف ہے, یہ مومنوں کے لیے شرف ہے کہ ان کی ماں سید عائشہ رضی اللہ عنہ جیسی ماں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری زوجہ مطہرہ, کسی نے سوال کیا, اے ام المؤمنین ہم یہ تو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے. تابعی تھے, نہیں دیکھ سکے, یہ شرف ان کو حاصل نہیں ہو سکا کہ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے, یا صغار تھے, چھوٹے صحابی تھے, نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح طریقے سے جان سکے, زیادہ وقت نہیں گزار سکے. سید عائشہ جواب کیا فرماتی ہیں, کان خلقہ القرآن. خوبصورت, والله اس سے اچھا جواب اگر آپ کتابیں بھی پڑھ لیں, 100 کتاب پڑھ لیں سیرت کی, اور آپ اگر ایک جامع جواب دینا چاہتے ہیں تو اس سے اللہ واللہ اچھا جواب آپ کو ملے گا نہیں. یہ ثبوت ہے کہ سیدہ عائشہ کتنی بڑی عالمہ تھی, الفقیہ الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا وعن الصحابہ اجمعین, اور جاہل فاسق فاجر روافض کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ سیدہ عائشہ جو ہے وہ جاہل تھی نعوذ باللہ. ان بدکاروں سے بڑھ کر جاہل کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں, اور یہ اپنی ماؤں پر ہی طعن کرتے ہیں. سچ ہے نہیں, ماں ماں تو مانتے ہی نہیں ہے نا, وہ تو ماؤں پر کیسے طعن کرتے ہیں. وہ ماں مانتے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں مومن وہ ہیں جن کی مائیں یہ ہیں. یہ کہتے ہماری مائیں ہیں, وہ کیا کہہ رہے ہیں دوسرے لفظوں میں, ہم مومن ہی نہیں ہیں. اللہ اکبر, سبحان اللہ. جو خود گواہی دیتے مومن نہیں ہیں تو اس کی بات کا کوئی حیثیت ہے؟ وہ 10 دفعہ بولیں, 100 دفعہ بولیں, 1000 دفعہ بولیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ کان خلقہ القرآن, واپس آتے ہیں. اچھا, خلقہ القرآن, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن. کیا قرآن مجید میں صرف حسن اخلاق کا سبب ہے؟ قرآن مجید ہر چیز کو شامل ہے. اور لفظ کیا ہے؟ خلق. تو خلق سے مراد صرف اخلاق بھی ہیں, اچھے اخلاق, لوگوں سے خندہ پیشانی سے پیش آنا, مسکراہٹ سے پیش آنا, اچھے طریقے سے ان کا استقبال کرنا, اچھے طریقے سے بات کرنا, یہ سب حسن اخلاق کو شامل ہے. اور اس سے بڑھ کر جو مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ ہر بھلائی, ہر خیر, عقیدہ اچھا حسن اخلاق ہے, اچھے عبادت حسن اخلاق ہے, اچھے معاملات حسن اخلاق ہے. پہلے میں صرف معاملات ہے, دوسرے میں پورے کا پورا دین ہے, سارا دین شامل ہے. البر حسن الخلق, جس کا دین اچھا ہے اس کے اخلاق اچھے ہیں, جس کا دین اچھا نہیں ہے تو اس کے اخلاق بھی اچھے نہیں ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اگر کوئی شخص رشتہ لے کے آئے بیٹی کے لیے یا بہن کے لیے, کیا دیکھو؟ جن کے, جس شخص کے دین اور خلق, اخلاق پر تم راضی ہو اسے واپس نہ بھیجنا, ورنہ کیا ہوگا؟ فساد عریض ہوگا زمین پر. دین کو کس سے جوڑا ہے؟ اخلاق سے جوڑا ہے. دین یا اخلاق نہیں تو کیا فائدہ ہے؟ یعنی رشتہ دو اسے. یار دیندار بندہ ہے, ایک بڑی چیز کی کمی ہے. کس چیز کی؟ اخلاق. اچھا اخلاق تو ہے لیکن دین نہیں ہے, ناقص انسان ہے. کمال کی چیز میں ہوتی ہے مسلمان کی, مومن کی, دونوں سے ہوتی ہے, دین بھی ہو اور حسن اخلاق بھی ہو. واللہ جیسا کوئی شخص نہیں ہے. پھر دین بھی ہے, حسن اخلاق بھی ہے, دنیا کہاں ہے؟ دنیا کہیں نہیں ہے. کیا مطلب ہے؟ فقیر ہے, مسکین ہے, مالدار کو دیکھ لیں آپ, جس کے پاس نہ دین ہے نہ اخلاق ہے لیکن مال ہی مال ہے, اس کو بیٹی دیں. اور اکثر لوگوں کا ترازو یہی ہے, بس ڈگری کون سی ہے, کتنا کماتا ہے, کیا سٹیٹس ہے. واللہ روتے ہیں. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی, یہ قسمتوں کی باتیں ہیں. لیکن جو صرف دنیا کو دیکھتے ہیں وہ روتے ہیں, جو صرف دین کو دیکھتے ہیں, خلق کو نہیں دیکھتے وہ بھی روتے ہیں, جو اخلاق کو دیکھ دین کو نہیں دیکھتے وہ بھی روتے ہیں. تو ہنستا پھر کون؟ سب تو رولا, سب کو تو رولا دیا میں نے, دین اور اخلاق. دین سے مراد موحد متبع سنت اور صحیح منہج والا شخص ہے, اور اخلاق بھی اچھے ہوں. دعوے کی بات نہیں ہے, میں سلفی ہوں اور مرضی اپنی کروں. آج داعش میں اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں, بلاد میں اپنے آپ کو سلفی کہتا تھا, نہیں تو سلفی ہیں یہ لوگ. جو منہ سلف پر نہیں چلتا وہ سلفی کیسا ہے؟ اس لیے کہ اکثر لوگ دیندار تو ہوتے ہیں لیکن اخلاق میں کمزوری ہوتی ہے. دین میں تو شامل ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ یہاں پہ متعین فرمایا ہے کہ دین بھی ہو اور اخلاق بھی ہو. صرف دین کی بات کرتے لوگ دین کو دیکھ رہے ہیں, اخلاق کے بارے میں سوال نہ کرتے کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں. اب ہم اخلاق کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں, دین کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں, نمازی ہے کہ نہیں ہے, اور اس سے پہلے اس کا عقیدہ کیا ہے, موحد ہے کہ نہیں ہے, متبع سنت ہے کہ نہیں ہے, منہ سلف پر قائم ہے کہ نہیں ہے, اور اس کے اخلاق کیسے ہیں. اور یہ حقیقت ہے واللہ. آنکھوں دیکھ حال نہیں دیکھ رہے آپ؟ اتنی بڑی داڑھی ہے, ٹخنے کے اوپر شلوار ہے, اور ماتھے پر محراب بھی بنی ہوئی ہے, سر سے کبھی ٹوپی یا پگڑی ہٹتی نہیں ہے. ہر ہفتے الگ گھر کا طواف بھی کر جمعہ کی نماز مسجد حرام میں پڑھتے ہیں، لیکن گھر والوں سے پوچھوں کہ اخلاق کیسے ہیں، واللہ بہت دکھ اور تکلیف ہوتا ہے ایسے سن کے. ایک شخص آیا تھا، اتنی بڑی داڑھی. دیکھیں میں سب کی بات نہیں کر رہا، بات دین و اخلاق کی ہے تو میں اس لیے بتا رہا ہوں، ورنہ جو دیندار ہے انشاءاللہ حسن اخلاق کو بھی پالے گا. بڑی نعمت ہے کہ کوئی شخص مستقیم استقامت پر ہو، لیکن اخلاق اس کے نہیں تو استقامت کس کام کی اس کی. اس لیے میں یہ گزارش کر رہا ہوں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیے ہے کہ آپ نے استقامت کے راستے کو اختیار کیا ہے اور اخلاق میں کمزور، اس کمزوری کو دور کر کے اس کو مضبوط کریں، ٹھیک کریں. کہتے ہیں میری بیوی سے جھگڑا ہو گیا ہے اور بس میں تنگ ہو گیا ہوں، چھوٹے بچے بھی ہیں، کیا کروں میں. کہ خیریت ہو کیا، ہوا کیا ہے؟ عجب بات یہ ہے کہ پتہ نہیں کتنے ایسے مرد اور بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کے بعد لڑکی کا اس رہنا اپنے والدین کے گھر اب جائز نہیں ہے، وہ ایک رات نہیں گزار سکتی. جو بکری ہے جو آپ نے کہیں سے خرید کر اپنے گھر میں لے کے آئے ہو، پھر واپس کرنی بھی نہیں ہے، اس نے جانے بھی نہیں ہے، رہنا منع ہے. یعنی ماں باپ گھر کے گھر جاؤ، دو چار گھنٹے بیٹھو، رات گزارنا منع ہے. ان کے رشتے دار کوئی گفٹ دیتے ہیں، منع کر دے کہ آپ نے گفٹ لینا ہی نہیں ہے کسی صورت میں. یار بہن گفٹ دے رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ نہیں کہتے گفٹ نہیں لینا، میں نے منع کر دیا. ایک مرتبہ گفٹ لے کے آئے تھے تو میں نے ایک گفٹ رکھا، تین چار واپس کر دی. میں نے کہا واپس کرو تم، تو بہن نے واپس کر دیے. تو میں کہ اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحاد و تحاب، ایک دوسرے کو ہدیہ دو، محبت بڑھے گی. وہ محبت بڑھانے کے لیے ہدیہ لے کے آئے ہیں تو لینے میں کیا حرج ہے؟ آپ اسی لیے ڈر جاتے کہ آپ کو واپس اتنی دینا پڑے گا. کہتا کچھ ایسی بھی بات ہے، میں یہ کس نے کہا کہ آپ کو اتنی واپس دینا پڑے گا؟ آپ دے سکتے ہو تو دے، نہیں دے سکتے تو نہ دے. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر آپ ہوتے، آپ کا بھائی آپ کے لیے تین گفٹ لے کے آتا اور آپ کے وائف کہتے نہیں ایک رکھو دو واپس کر دو. اچھا وائف کو تو گنتا نہیں تھا بےچارا کسی جگہ پہ. کوئی آپ کو کہتا کہ آپ ایک رکھو دو اس کو واپس کر دو بھائی کو، اور آپ واپس کر دیتے ہیں بھائی کو، اس بھائی پہ کیا گزرے گی؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ میں گفٹ اتنی دور سے لے کے آیا ہوں اور آپ نے واپس کر دی، میرے منہ پہ مار دیا گفٹ. محبت بڑھے گی یا کم ہوگی؟ محبت بڑھے گی، نفرت بڑھے گی. وہ تو آیا تھا محبت بڑھانے کے لیے، آپ نے اسے نفرت دل میں نفر بھر کے بھیج دیا ہے. اسے نے یہ سر پکڑ کے بیٹھا تھوڑی دیر، کہتا ہے مجھے پہلی مرتبہ پتہ چلا ہے کہ لڑکی شادی کے بعد ماں باپ گھر بھی رہ سکتی ہے. یعنی وہ ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور مسل یوں باہر نکلے ہوئے تھے اس کے. کہتے ہم اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے سسرال گھر میں جا کے کچھ کھائے پیے، یا وہ ہمارے گھر میں آئیں اور رات گزاریں. بہرحال عجیب سے اس بندے کی کہانی تھی، اللہ اس کے لیے آسانی فرمائے. یہ بتا رہا ہوں آپ کو، ہندوانہ رسمیں تو بہت ہمارے معاشرے میں ہیں. ہندو جو ہیں وہ اپنی بیٹے کو دے دیتے ہیں، ساتھ مال و دولت بھی دے دیتے ہیں، اور ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں اس کو لے جاؤ، اس منحوس کو لے جاؤ ہمارے گھر سے، یہ منحوس ہے. زبان سے کہتے ہیں، اپنے عمل سے کہتے ہیں. اس لیے نہ تو اس کے کوئی وراثت ہے، نہ اس کو کوئی چیز ہے. وہ بیٹے بھی دیتے ہیں اور اس سے زیادہ پیسہ بھی دیتے ہیں، بس کوئی شخص آئے اس منحوس کو لے جائے. ہم مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ وہ کچھ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اپنے پیارے بیٹے کو پھولوں کی طرح پالتے ہیں. جب شادی کی وقت آتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ شادی نہیں اس کے لیے موت ہے، اب ان سے رشتہ ختم ہو رہا ہے، اب وہ جا رہی ہے ذہنی زندگی میں جیسے کہ ان کے والدین ہی نہ ہوں. وراثت سے محروم کر دیا، اسے اتنا مال و دولت دیتے ہیں، دہیج کی لعنت بھی اپنے سر پہ ڈال دیتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، اور کہتے بس یہ جو کچھ لینا تھا یہ لے گئی ہے ہم سے، اب اس کا ہم سے ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہندو کسی زمانے میں اگر خاوند مر جاتا بیوی کی زندگی اسے زندہ جلا دیتے تھے، ستی کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کا خاص رحم و کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہم زندہ گاڑنی دیتے اسے بس، باقی تو سارے رسمیں ایک جیسی ہیں. رحم اللہ سبحانہ و تعالی. حسن الخلق، کان خلقہ القرآن، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید تھے. یعنی اس سے کیا مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید کے تھے؟ والمعنى انه يتادب بآدابه، سارے آداب قرآن مجید سے. ويمتثل اوامره، جہاں پر حکم ہے تعمیل ہوتی ہے احکام کی. واجتنب نواهيه، وہ جہاں پر منع کیا گیا جی چیز اسے اجتناب کرتے تو پورا قرآن دین ہو گیا کہ نہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ خلقه القرآن. چوتھے نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں والاثم، اب اثم کیا ہے، برائی کیا ہے؟ والاثم ما حاك في نفسك وكرهت ان يطلع عليه الناس. من الاثم ما يكون واضحا جليا، بعض برائی ایسی ہوتی جو واضح اور جلی ہوتی ہیں. ومنهم ما يحوك في الصدر ولا تطمئن اليه النفس، بعض ایسے گناہ ہوتے ہیں جو دل میں کھٹکا رہتا ہے، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط ہے، کیا کیا جائے، اور نفس کا اطمینان نہیں ہوتا. ويكره الانسان ان يطلع عليه الناس، اور اگر وہ کرتا ہے تو چھپ کے کرتا ہے تاکہ لوگ اس پہ مطلع نہ ہو، لوگ دیکھے نہیں، دل میں کھٹکا ہے. ایک تو واضح حرام ہے، واضح گناہ ہے، وہ نہیں کرتا. بعض ایسی چیزیں بیچ میں ہوتی ہیں اس کو پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے، لیکن کرتا چھپ کے کرتا تاکہ لوگ اسے دیکھے نہیں، کیونکہ دل میں کھٹکا رہتا ہے، نفس غیر مطمئن ہوتی ہے، اطمینان نہیں، سکون نہیں ہوتا وہ کام کرتے ہوئے. لأنه مما يستحي منه، لأنه مما يستحي من فعله، وہ ایسا کام ہے جسے کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، اسے دوسرے سامنے نہیں کرتے. فيخشى صاحبه السنة الناس في نيلهم منه، تو وہ اس لیے چھپ کے کرتا ہے تاکہ لوگ اسے برا بلا نہ کہیں. وهو شبيه بما جاء في الاحاديث الثلاثه الماضيه، اور یہ ویسے کہ جیسے کہ تین گزرے حدیث میں ہم پہلے بیان کر چکے. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، شبهات علی حدیث. ودوسری حدیث ودع ما يريبك الى ما لا يريبك، یہ بھی حدیث تھی. اور تیسری وان مما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فافعل يا فاصنع ما شئت، اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. تو تین حدیثیں گزر چکی ہیں. والاثم يراد به عموم المعاصي الواضحه والمشتبهه، اور گناہ دونوں کو شامل ہے، الاثم کا لفظ دونوں کو شامل ہے، وہ گناہ جو واضح ہیں اور وہ گناہ جو جن میں اشتباہ ہو. وياتي مقترن بالعدوان، اور اثم بعض اوقات عدوان کے ساتھ مقترن اس کے ساتھ مل کے آتا ہے. كما في قول الله عز وجل، جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، اور اثم اور عدوان میں دوسرے کی مدد مت کرو. فيفسر العدوان بالاعتداء والظلم، تو عدوان سے مراد اعتداء اور ظلم ہے. فيدخل في الاعتداء على الناس في دمائهم واموالهم واعراضهم، تو اس میں ہر ظلم شامل ہے جس میں اعتداء ہے لوگوں کی خون پر، مال پر، اور ان کی عزت پر. جو بھی ہاتھ ڈالتا ہے لوگوں کے خون پر، یعنی ہاتھ سے یا اسے قتل کرتا ہے یا ان کے اموال کو کی چوری کرتا ہے یا چھین لیتا ہے یا ان کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے، تو یہ سب عدوان میں سے ہے. پانچویں نمبر شیخ صاحب فرماتے ہیں فسر البر فی حدیث وابصہ، دوسری حدیث میں، بما اطمأنت الیہ النفس واطمأن الیہ القلب، دو لفظ ہیں، اطمأنت الیہ النفس واطمأن الیہ القلب. شیخ صاحب فرماتے ہیں ولا یظہر لی فرق بینہما، تو انہوں نے کیا فرق ہے، نفس اور قلب میں کوئی فرق تو نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں فقد تكون الجملۃ الثانیہ مؤکدۃ للجملۃ الاولی، تو پھر دوسرا جملہ جو ہے پہلے جملے کی تاکید کے لیے بیان کیا گیا ہے. لاتفاقهما في المعنى، دونوں کا معنی ایک ہے. وفسر فيه الاسم بما يقابل ذلك، اور اسم جو ہے اس کے مقابلے میں بیان کیا گیا ہے. وهو بمعنى ما فسر به الاسم في حديث النواس، اور اسم حديث النواس میں بھی یہی معنی مراد تھا. اچھا، قوله نمبر 6، قوله في اول حديث وابصه، حديث وابصه میں کہ شروع میں کیا کہا، کیا فرمایا اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، استفت قلبك، اپنے دل سے پوچھو. وفی آخر ہی وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ، اس حدیث کے آخر میں اگرچہ لوگ تمہیں فتوی دیتے رہے. يدل على ان ما كان فيه شبهة وريبة ولا يطمئن اليه القلب، ان الفاظ میں دلالت ہے، یہ بات واضح ہے کہ جس چیز میں شبہ ہو یا شک ہو اور دل اس پر مطمئن نہ ہو، ان السلامه في تركه، تو بہتری کس میں ہے، سلامتی کا راستہ کس میں ہے، اسے چھوڑ ہی دو، بہتر ہے. ولو حصل افتاء الناس به اگرچہ لوگ یہ فتوی دے کہ یہ ٹھیک ہے. والمقصود ان من كان من اهل الايمان يخاف الله ويتقيه ويتقيه فانه لا يقدم على الشيء الذي لا يطمن اليه قلبه. اچھا بات یہ ہے استفتی قلبك. بعض لوگوں نے کیا کہا ہے کہ ہر بندہ اپنے دل سے پوچھ لے جو وہ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں. ایک شرابی اپنے دل سے پوچھے شراب پیوں کہ نہیں, دل کیا کہے گا اسے؟ فتوا شرابی فتوا دل سے لے گا کس سے لے گا؟ ایک جواری فتوا لیتا ہے اپنے دل سے جوا کھیلوں کہ نہیں. ایک سود خور اپنے دل سے فتوا لیتا ہے کہ میں سود کھاؤں کہ نہیں. تو کیا مراد استفتی قلبہ کا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسے فرما رہے ہیں؟ صحابی کو. استفتی انت قلبہ کا, اور صحابی جیسا کون ہے؟ دل بھی پاک ہے, علم ہے, ایمان ہے, تقویٰ ہے, دل کے پاکیزگی ہے. تو استفتی قلبہ سے مراد ہر ایرا غیرہ نہیں ہے, وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے, متقی ہے, پرہیزگار ہے, باعمل مسلمان ہے, جس کے پاس علم بھی ہے. جو کوئی عمل کرتا ہے تو علم کی روشنی میں عمل کرتا ہے, بغیر علم کے قدم نہیں آگے بڑھاتا, جہل مرکب کا شکار نہیں ہے, اور نہ ہی بدعات کے مرتکب ہے ایسا شخص, نہ ہی محرمات کا ارتکاب کرتا ہے ایسا شخص. اگر کوئی عمل اس کے سامنے آ جائے اور اس کے دل میں کھٹکا پیدا ہو جائے کہ کروں یا نہ کروں, برا ہے اچھا ہے, مجھے برا لگ رہا ہے, میرے پاس دلیل نہیں ہے, تو کیا کرنا ہے؟ اسے چھوڑ دو. استفت قلب کا اس کے لیے ہے. وقد يكون يفتى ممن لا علم عنده, اور کیونکہ فتوا بعض لوگ لے لیتے ہیں اس سے جس کے پاس علم نہیں ہے, فتوا دیتے ہیں کہ گانے بجانے حلال ہیں. دیا فتوا کہ نہیں دیا؟ کئی لوگوں نے دیا, ابھی بھی دے رہے ہیں. تو پھر وہ سمجھتا ہے یار گانے بجانے لگتا تو حرام ہے, دل میں مطمئن نہیں ہوں کہ گانا بجایا جائے. میں ایک مثال دیتا ہوں, میں ایک واضح مثال, یوسف اسلام کون ہے؟ اس نے پاپ سنگر. اسلام قبول کیا جب وہ اپنی یعنی شہرت کے عروج پہ تھا, یعنی کہ بوڑھا ہو گیا تھا اور ریٹائر ہوئے, پھر اس نے نہیں عروج پہ تھا, اسلام قبول کیا اس نے. مجھے آج بھی یاد ہے اس کی انٹرویو, سب سے پہلے انٹرویو آیا تھا, اس نے کہا اگر گانا بجانا حرام ہے تو میں نہیں بجاؤں گا, رک جاؤں گا میں. تو کسی صوفی کے ہاتھ لگ گیا, صوفی صاحب نے کہا بھائی گانا بجانا جو ہے اگر اللہ کے لیے تو پھر حلال ہے. اللہ کے لیے گانا بجانا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. اللہ کے لیے شراب پی جاتی ہے, اللہ کے لیے سود کھایا جاتا ہے, اللہ کے لیے کوئی محرمات کا ارتکاب کیا جاتا ہے, تو اللہ کے لیے گانا کیسے گایا جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں اگر اللہ کے لیے ہو, آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے, اس ٹیلنٹ کو پہلے تم غلط استعمال کرتے تھے, اب اس کو صحیح استعمال کرو اور نعتیں شروع کر دو. وہ بیچارہ کہاں اس نے توبہ کی تھی گانے بجانے سے, اور کہاں اس کو فتویٰ مل گیا ہے. وہ ان افتا کناس و افتوک, وہ نئے مسلم تھا بیچاروں سے پتہ نہیں تھا, اور اس نے ان کی بات کو مان کے گٹار لے کے پھر اس نے شروع کر دیا. پہلے گانا گاتا تھا, اب گانے کی جگہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے, اور گٹار بجاتا رہے تو میوزک چلی رہتی ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. تو یہ کس کے لیے ہے؟ لوگ فتویٰ بھی اگر دیتے ہیں تو دیتے رہیں, کیونکہ فتوے غلط بھی ہوتے ہیں. اگر ایک عالم آپ کو فتویٰ دیتا ہے, جو علماء حق ہیں, جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, جو کہ آپ فقہ سمجھتے ہیں, جن کے آپ دین اور علم سے آپ واقف ہیں, ان کے منہج سے آپ واقف ہیں, تو ان کی بات کو مان لینا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص فتویٰ دیتا ہے اور آپ کے دل میں پھر بھی کھٹکا ہوتا ہے یہ بات غلط ہو سکتی, تب بھی نہ کریں آپ. شخص فرات ہو قد يكون عنده علم, تو عالم کے پاس علم بھی ہو سکتا ہے, ولیکن ليس في المسألة دليل بين يعول عليه الفعل, لیکن اس مسئلے میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے تاکہ اس فعل کو بالکل چھوڑ دیا جائے یا اس پہ عمل کیا جائے. تو دونوں صورتوں میں کرنا نہ کرنا آپ اپنے دل سے پوچھیں کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, پھر وہ عمل کریں جو آپ کو بہتر لگے. وما اذا كان في المسألة دليل من الكتاب والسنة فمتعين المصير اليه, اگر اس مسئلے میں واضح دلیل کتاب سے یا سنت سے, تو پھر آپ اپنے دل کی طرف نہ جائیں, دلیل کی طرف جائیں, کیونکہ یہاں پہ آپ کا دل سے غلطی بھی ہو سکتی ہے, یعنی کہ تمہارا دل کوئی پاک ہو گیا تو اس کو غلطی نہیں ہو سکتی. واستفتاء القلب لا يكون من أهل الفجور والمعاصي. تلك استفتاء الفجور والمعاصي سنة وتجسمنا أرزك يا أبي. فإن من أولئك من قد يجاهل بالمعاصي ولا يستحي من الله ولا من خلقه. بعض ایسے لوگ ہیں جو نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے ان کو اور نہ ہی لوگوں سے شرماتے ہیں. فمثل اولئک یقعون فی الحرام البین ومن باب اولى المشتبہ. تو ایسے لوگ جو حرام کا جو محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں تو مشتبہ چیزوں میں کہاں پھر وہ چھوڑیں گے, وہ تو کریں گے کہ نہیں کریں گے. ساتویں نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں ما جاء فی حدیث وابص من اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم له بالذی جاء یسأل عنه قبل ان یبدی سؤاله محمود والله أعلم على علم سابق للنبي صلى الله عليه وسلم باهتمام هذا الصحابي بمعرفة البر والإثم. شخص فرماتے ہیں جو حدیث وابصہ میں یہ خبر آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہ جواب دیا, یعنی اس کے سوال کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ اس لیے آئے ہو, یعنی بھلائی کے بارے میں سوال کرنے آئے ہو. تو شخص فرماتے ہیں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جان لینا اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب مطلق ہے جیسے کہ بعض صوفی سمجھتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو جانتے تھے اور یہ صحابی جو تھا یہ بڑا اہتمام کرتا تھا پہلے سے بھی نیکی بھلائی اور برائی کو جاننے کے لیے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور ایک روایت میں آئے کہ لوگوں کو ہٹا ہٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھے, یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹنے سے گھٹنا ملا دیا, یعنی اتنی شدید ان کو ضرورت تھی سوال کرنے کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چاہت کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس لیے آئے ہو یہ پوچھنے کے لیے آئے ہو؟ تو ان قرائن کو دیکھ کر بعض اوقات ہم بھی دیکھ لیں, اب دو لوگ آ رہے ہوتے ہیں, ابھی میں آ رہا ہوں اور پیچھے اگر عمران آ رہا ہے تو میں آ کے بیٹھتا ہوں اور دروازہ کی آواز آتی ہے, میں کہتا ہوں عمران ہے, اور واقعی عمران آ جاتا ہے کہ میں علم غیب جانتا ہوں یا میرا گمان ہے, کیونکہ تین چار لوگ آ رہے تھے اور میرا یہی گمان تھا کہ عمران ہو سکتا تو عمران آ گیا. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی کے بارے میں جانتے تھے اور عمومی طور پہ صحابی اکثر یہی سوالات کرتا تھا. اب دوبارہ اتنی محنت کر کے قریب آ رہا ہے, اتنی جلدی میں آ رہا ہے تو کیا پوچھے گا؟ یہی پوچھنا تھا جو اکثر پوچھا کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا. اچھا وحی نہیں ہو سکتی, وحی بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس خاص مسئلے کے لیے, نہ کہ عمومی طور پہ ہر غیب کو جاننے کی بات, یعنی ہر غیب کو جاننے کا ثبوت یہاں پہ نہیں ملتا. یہ اس لیے شیخ صاحب یہاں پہ فرما رہے ہیں کیونکہ بعض لوگوں کی بدعقیدگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب مطلق کو جانتے ہیں. فلعلہ حصل له مراجعۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم من قبل فی شیء من ذلک, کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کوئی پہلے سوال کر چکے ہوں پھر واپس ہے کچھ مزید پوچھنے کے لیے, تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کو پتہ چل گیا کہ اب کچھ رہ گیا ہے جواب دینے میں, اس لیے میں پہلے سے ہی اس کے مسئلے کو آسان کر دوں. آٹھویں نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں مما استفاد من حدیث حدیث میں بعض اہم پیغام. نمبر ایک, بیان عظم شان حسن الخلق, حسن الخلق کی عظیم شان کا ثبوت ملتا ہے. نمبر دو, ان البر والاثم من الکلمات الجامعہ, یہ دو لفظ جو ہیں بر والاثم جامع کلمات میں سے ہیں. نمبر تین, ان المسلم يقدم في امور دينه على فعل ما هو واضح على فعل ما هو واضح الحل دون ما هو مشتبه, کہ مسلمان جو ہے یقینا وہ ان امور پر عمل کرتا ہے اور ان امور کی طرف قدم بڑھاتا ہے جو بالکل واضح ہوں, نہ کہ ان امور کی طرف جن میں کوئی شک و شبہ ہو. نمبر چار, ان المؤمن الذي يخاف الله لا يفعل ما لقمن اليه قلبه, وہ مومن جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے یقینا وہ ایسا عمل نہیں کرتا جس پہ اس کا دل مطمئن نہ ہو. ولو افتی بھی, اگرچہ اسے فتوی بھی دیا جاتا ہے, ما لم يكن امر واضح في شرع الرخص, سوائے اس کے کہ شریعت میں واضح امر جیسے کہ رخص بیان کیا گیا ہے, رخصت جس میں ہے. رخصت کس چیز میں ہے؟ چھ قسم کی رخص ہیں شرعاً. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص مسافر ہے تو وہ رمضان کا روزہ نہیں رکھ سکتا, وہ قضاء اس پر واجب ہے لیکن ادا واجب نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو پھر اگر وہ روزہ نہیں رکھتا, کوئی عالم آ کے کہتا ہے اسے تم نے روزہ رکھنا ہے لازمی ہے, تو یہاں پر کیا کرے گا؟ وہ فتویٰ بھی موجود ہے اور حدیث بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے, تو اس کا اطمینان اس حدیث کی طرف ہے, وہ اس رخصت کو لے لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یا وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے, مسافر بھی ہے, عامل اسے عالم اسے فتویٰ دیتا ہے بھائی تم روزہ نہیں رکھو کیونکہ تم مسافر ہو, تو یہاں پر عالم کی بات کو لے لیتا ہے کیونکہ یہ رخصت شریعت میں موجود ہے. پانچویں نمبر پہ شیخ صاحب فرماتے ہیں حرص الصحابہ رضی اللہ عنہم على معرفة حلال وحرام والبر والإثم، صحابہ کرام کے حریص ہونے کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ حلال و حرام اور اچھے اور برائی کو جاننے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے. اللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لڑکے کو چار چیزیں دیکھنی چاہیے،
یہ دونوں چیزیں.
اللہ اکبر. اچھا، جو چار چیز لڑکی کے لیے، میرا سوال ہے، یار وقت بھی ہمارے پاس کم ہے، نکالو نکالو، درس دوسرا ہے، عقیدہ درس نہیں چھوڑتے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں، مختصر سا کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب لڑکی کے رشتے کے تعلق سے فرمائے تو کیا فرمائے؟ لڑکی کی شادی کن چار امور سے ہوتی ہے؟ لمالها جمالها نسبها ودینها، چار چیزیں ہیں. اس کے مال ہے، اس کی خوبصورتی ہے، اس کا نسب ہے، کس خاندان سے ہے، نسب ہے، اور اس کا دین ہے. اچھا، حکم کی چیز کا دیا ہے چاروں میں سے؟ فانظر بذات الدین تربیت یداک، تو دین والے سے تو کامیاب ہو جا. اخلاق کا لفظ کیوں نہیں ہے؟ نہیں، وہاں پہ دین میں شامل نہیں ہے. جب لڑکے کی بات آئی ہے، جب لڑکے کی رشتے کی بات آئی ہے، اگر تمہارے پاس کوئی ایسے شخص آئے جس کے تم دین اور اخلاق سے تمہیں پسند ہو یا واقف ہو، تو اس کو واپس نہ لوٹاؤ، ورنہ زمین پر فساد عریض ہوگا. جب لڑکے کی بات آئی تو وہاں پر دین کے ساتھ اخلاق کو جوڑا ہے، جب لڑکی کی بات آئی تو دین کے ساتھ اخلاق کو نہیں جوڑا ہے، باقی تین چیزیں جوڑی ہیں. کیا راز ہے؟
لڑکی اخلاق گھر کے اندر ہوتا ہے، باہر نہیں
ہوتا. ہاں، میرا خیال کوئی لڑکی جواب دے سکتی ہے اس کا. نہیں، صحیح بات ہے، بڑی راز کی بات ہے، سچ بات ہے. یار آپ دیکھیں، یعنی الفاظوں کا نور دیکھیں آپ. نہیں پتا؟ ہاں، اللہ اکبر. ناقصۃ العقل ہے، ناقصۃ الدین بھی ہے. عورت نقص عقل کی وجہ سے، ناقص عقل جانتے ہیں کیوں ہیں؟ اگر دونوں عقل مند ہو برابر کے نا، مرد اور عورت کبھی گھر چل نہ سکے. یہ حقیقت ہے واللہ. تو ایک کو کم ہونا چاہیے تھا. اچھا، عورت کے نقص عقل کی چیز میں جانتے ہیں؟ اس کے جذبات میں ہے. اگر جذبات نہ ہوتے عورت کے، تو کبھی اس جو زندگی قائم ہو ہی نہیں سکتی. عورت کے کمال اس کے جذبات میں ہے، عقل کے کمال میں نہیں ہے. عقل ناقص ہونا چاہیے تھا. یعنی عورت کے بد اخلاق، یعنی عورت سے بد اخلاقی آپ کو ملتی رہے گی، آپ نے اس پہ صبر کرنا ہے. باقی چیزیں دیکھ لیں آپ. عورت اگر خوبصورت ہو، ہم بد اخلاقی دیکھتے ہیں اس کی؟ کوئی مرد مجھے بتا دے، عورت کی شکل سے اچھی نہیں ہے لیکن اس کے اخلاق اچھے ہیں، کتنی مرد شادی کرنا، جھوٹ مت بولنا مجھے، سچ بولنا، کتنی مرد شادی کرنا چاہتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے دیکھتے کیا ہیں؟ چہرے کو دیکھتے ہیں، کتنی خوبصورت ہے. دس مرتبہ اگر دیکھتے ہیں، دس میں سوال کرتے ہیں جو رشتے کے لیے آتے ہیں، اچھا کتنی خوبصورت ہے، اچھا رنگ کیسا ہے، اچھا ناک کیسی ہے، اچھا آنکھیں کیسی ہیں. کیوں پوچھتے ہیں ہم؟ کیونکہ ہم اخلاق تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن بدصورتی برداشت ہم سے نہیں ہوتی، کیونکہ عورت کی خوبصورت اس کے ہے ہی چہرے میں. مال ہے، پھر اس کا نسب ہے، یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن اخلاق کو، بد اخلاقی کو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ جہنم سب سے زیادہ کس کو دیکھا ہے؟ عورتوں کو دیکھا. کیوں دیکھا ہے؟ یکفرن العشیر، ناشکری ہے. تو ناشکری حسن اخلاقی ہے، بد اخلاقی ہے؟ کیا خیال ہے؟ اخلاق کی کمزوری کی نشانی ہے نا. اچھا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی، اور پسلی کا سب سے زیادہ ٹیڑھا حصہ اوپر والا حصہ ہے. اگر وہ سیدھا کرنے بیٹھے گا تو اسے توڑ دے گا. توڑنے سے مراد اس کے طلاق ہے. یعنی یہ انسان کا جسم ہے اور یہ اس کا سر ہے. سر کہاں پہ ہے؟ اوپر ہے یا نیچے ہے؟ الحمدللہ سر اوپر ہے. اور عورت پسلے سے پیدا ہو گیا. پسلے کو آپ یوں سیدھا پکڑے نا تو یوں یوں پسلی ہے تقریباً, یوں یہ نیچے یہ اوپر, یہ کیا ہے؟ پسلی کو اوپر والے حصہ انسان کے سامنے رکھیں, اوپر والے حصہ کیا ہے؟ یہ سر کے مانندے. تو عورت کا ٹیڑھا پن کہاں پہ ہے؟ اس کے سر میں ہے. یعنی وہ عقل کی بھی کمزور, مطلب یہ پاگل ہے یہ مطلب نہیں ہے, یاد رکھیں. بعض لوگ بے وقوف ہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ عقل کی کم ہے, جیسے وہ شخص کہہ رہا تھا بے وقوف کہ کیونکہ عقل کی وہ کم ہے اس لیے میں اس ان چیزوں منع کر دیتا ہوں. تمہیں کس نے کہا کہ تم نے شادی پاگل سے ہوئی ہے؟ اگر پاگل سے ہوئی تھی تو اس کو پھر بند کرو کمرے میں, نہ مت ملو دوستوں کو, مت ملو دو اپنے والدین سے. اس کو علاج یہ کہ اس کو آئسولیشن میں رکھو وقتی طور, کیونکہ وہ دوسروں کو مارتی ہے. پاگل جو ہے نا, اللہ کے بندے, کم عقل سے مراد یہ ہے کہ اس کے اموشن زیادہ ہیں, اس کی سمجھ وزڈم کم ہے, اور مرد میں اموشن کم ہے وزڈم زیادہ ہے. واللہ میں قسم کھا رہا ہوں, اگر کبھی ایسا ممکن ہوتا جو کہ نہیں ہے, مرد کو صرف ایک بچہ پیدا کرنا ہوتا تو بچے گلا دبا دیتا. کیوں؟ کیونکہ بچے مرد کے جذبات کمزور ہیں, ایموشنز کمزور ہیں, عقل سے سوچتے, اتنی تکلیف کے بعد وہ کبھی چھوڑے گا نہیں اسے. عورت فوراً سینے سے لگاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جذبات میں آ جاتی ہے, اس کی محبت غالب آ جاتی ہے, عقل پہ غالب آ جاتی ہے. جذبات عقل پہ غالب آ جاتے ہیں اس لیے ہم آج زندہ ہیں اور دنیا کا پہیہ بھی چل رہا ہے. اس لیے جب مرد کی بات آئی ہے تو دین اور اخلاق, مرد کے اخلاق اچھے ہونے چاہیے, اور حسن اخلاق کی نشانی کیا ہے اس جو زندگی میں؟ کہ اپنی بیوی کی عقل کی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا خاص خیال رکھیں, اور اس کے لیے دعا بھی کرتے رہیں, اور اس کی ناشکری پر بھی صبر کرتے رہیں, اس کی بد زبانی پر بھی صبر کرتے رہیں, اس کی بد کلامی پر بھی صبر کرتے رہیں. کیا مطلب؟ گالیں سنتے رہیں؟ ضروری نہیں کہ گالی سننی ہو. بعض لوگ جو ادھر سے گالی آتی ادھر سے مکہ آتا ہے بس, اور یہ فائٹ رہتی ہے. عورت کی طاقت اس کی زبان میں ہے, مرد کی طاقت اس کے ہاتھ میں ہے, اور دونوں جب آمنے سامنے آ جاتے پھر کوئی خیر باقی بچتی نہیں ہے. اس لیے آپ نہ تو اپنا ہاتھ دکھائیں اور نہ اسے اپنی زبان دکھانی چاہیے. صبر دونوں کو کرنا چاہیے. اگر عورت زبان دراز بھی ہو جاتی ہے تو اس کے پاس عذر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مطلب یہ نہیں کہ ہماری عورتیں آج سے عذر مل گیا تو پھر شروع ہو جائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو مرد کو ذرا سمجھداری سے کام لینا چاہیے. اور گھر ٹوٹتے تب ہیں جب مرد قدم بڑھاتے ہیں. عورتیں تو, اگر طلاق کا مسئلہ عورت کے ہاتھ میں ہوتا تو کوئی گھر باقی رہتا؟ جذبات ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے احکم الحاکمین کی حکمت کبھی نہ تھی کہ طلاق کا معاملہ عورت کے سپرد ہو. مرد کے اس لیے سپرد ہے کہ مرد ہی طلاق دیتا ہے, کیونکہ وہ پہلے سوچتا ہے, سمجھتا ہے, بہت ساری چیزوں کو دیکھتا ہے, اور بہت ساری چیزوں کو فیصلہ یعنی دیکھنے کے بعد پھر تولتا ہے, پھر بولتا ہے. عورت نے تو ایک دفعہ اپنے بس کوئی بات کر دی ہے تو طلاق کے منہ پہ آ گئی, بات ہی ختم, وہ گھر ٹوٹ گیا, ہستہ بستہ گھر ٹوٹ گیا. تو دین ہے, اور اگر سب دین عام سب کو شامل ہوتا ہے تو دین کو سب سے پہلے رکھیں. اگر مرد ہے تو ساتھ اخلاق کو بھی دیکھیں, اگر عورت ہے تو دین کے ساتھ خوبصورتی کو بھی دیکھیں. دیکھنی چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے. اگر سب میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے تو پھر دین کو دیکھنا چاہیے. اور جس کو اللہ کو دیندار عورت مل گئی نا, اس کا گھر جنت ہے. لیکن دیندار سے کیا مراد ہے؟ موحد, متبع سنت, اور صحیح منہج والی, سلفی منہج والی. ورنہ میں نے بتایا تھا نا عمران بن حطان کا قصہ یاد ہے, ایک خارجی عورت سے شادی کی اپنی کزن سے. خود سید عبد العباس کا شاگرد تھا, معروف تابعی تھا, اہل علم میں سے تھا. اپنی کزن سے رشتہ دار شادی کر لی, اس لیے کی شادی کہ میں اسے حق کی طرف بلاؤں گا. اس نے ایسا کام کیا کہ اس کو خارجی بنا دیا. ان للہ و انا الیہ راجعون. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.